بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیات 163 تا 164 کی تلاوت کر رہے تھے، قاری جناب حسین مسکری۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے، پھر آپ پروگرام بزم دوستاں سنیں گے، جس کے بعد پروگرام آئینِ صحافت پیش کیا جائے گا، اور پھر آپ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرمائیں گے، اور منارے نور ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ وینزویلا کے صدر کے ساتھ ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا ہے کہ امریکی دباؤ سے نمٹنے کا واحد راستہ مزاحمت و استقامت ہے۔ پاکستان کے ایک اعلیٰ سطحی فوجی وفد کا دورہ بیجنگ، چینی حکام سے دفاعی تعلقات، سیکیورٹی اور اسی طرح علاقے کی تبدیلیوں کے بارے میں تبادلہ خیال۔ طالبان کا ملک کے شمالی علاقے میں داعش کے خلاف آپریشن، 8 داعشی دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ مختلف صوبوں میں دھماکوں کی خبریں۔ غرب اردن میں فلسطینیوں کے ساتھ صہیونی فوجیوں کی جھڑپیں، 3 صہیونی زخمی۔ حماس اور دیگر فلسطینی تنظیموں کا اسرائیل کو سخت انتباہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ امریکی دباؤ سے نمٹنے کا واحد راستہ مزاحمت و استقامت ہے، یہ بات رہبر انقلاب اسلامی نے وینزویلا کے صدر کے ساتھ ہوئی ملاقات میں کہی۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد نے رہبر انقلاب اسلامی سے سنیچر کی شام ملاقات کی۔ اس ملاقات میں آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے امریکہ کے دباؤ اور کثیر جہتی جنگ کے مقابلے میں ایران اور وینزویلا کی استقامت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دونوں ملکوں کے کامیاب تجربے نے دکھایا ہے کہ اس طرح کے دباؤ کے مقابلے کی واحد راہ مزاحمت ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے امریکہ کے ساتھ سخت مقابلے میں وینزویلا کی حکومت اور قوم کو فتح یاب قرار دیتے ہوئے وینزویلا کی قوم کی استقامت کو سراہا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اسی طرح حالیہ برسوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں اسلامی جمہوریہ ایران کی پیش رفت اور نئی ایجادات کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ بڑے بڑے قدم ایرانی قوم کے خلاف عائد بڑی سنگین اور عدیم المثال پابندیوں اور دباؤ کے ہوتے ہوئے اٹھائے گئے اور خود امریکیوں نے اس کا نام آخری درجے کا دباؤ رکھا تھا۔ وینزویلا کے صدر نیکولس مادورو نے امریکہ کے ساتھ اپنی قوم کے سخت مقابلے میں ایران کی حمایت کی قدردانی کی اور کہا، جب وینزویلا کے حالات بہت سخت تھے اور کوئی بھی ملک مدد نہیں کر رہا تھا، اس وقت آپ مدد کے لیے پہنچے اور آپ نے ان حالات سے نکالنے میں ہماری مدد کی۔ ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان کے ادارے صنعت و معدن و تجارت کے سربراہ نے رواں سال میں پاکستان کے ساتھ سرحدی منڈیوں سے تجارتی لین دین میں 5 گنا اضافے کی خبر دی ہے۔ جنوب مشرقی ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان کے ادارے صنعت و معدن و تجارت کے سربراہ ایرج حسن پور نے اتوار کو ایک اجلاس میں کہا کہ صوبے کے کسٹم اور منڈی کے اسٹرکچر میں اضافہ ہو رہا ہے اور پڑوسی ممالک کے ساتھ سرحدی لین دین بڑھ رہا ہے۔ صوبے سیستان و بلوچستان کے ادارے صنعت و معدن و تجارت کے سربراہ نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان اور پاکستان کے صوبے بلوچستان کی نویں مشترکہ سرحدی کمیٹی کے اجلاس میں، جو گزشتہ دنوں پاکستان کے صوبے بلوچستان کے تاجروں اور پرائیویٹ سیکٹر کے اعلی حکام کی موجودگی میں منعقد ہوا، دو طرفہ تعاون میں فروغ کے معاہدے پر دستخط ہوئے۔ پاکستان کے ایک اعلی سطحی فوجی وفد نے اپنے دورے بیجنگ میں چین کے سیاسی و فوجی حکام سے دفاعی تعلقات، سیکیورٹی اور اسی طرح علاقے کی تبدیلیوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان کے سرکاری ذرائع کے مطابق اس اعلی سطحی فوجی وفد کی سربراہی پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستانی فوج کے رابطہ دفتر نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان اور چین کے اعلی سطحی فوجی وفود کے درمیان اہم مذاکرات ہوئے۔ ان مذاکرات میں قمر جاوید باجوہ اور جنرل یونگ یوشیا نے دو طرفہ دفاعی تعلقات و تعاون کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے اسی طرح مختلف علاقائی مسائل پر بھی گفتگو کی۔ پاکستان کے اس اعلی سطحی فوجی وفد نے بیجنگ کا یہ دورہ ایسی حالت میں کیا ہے کہ پاکستان میں نئی حکومت کے قیام کے بعد اس ملک کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی چین کا دورہ کیا تھا اور اپنے چینی ہم منصب سے ملاقات کی تھی۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی ضلع پلوامہ کے دبگام گاؤں میں سیکیورٹی فورسز اور مسلح عسکریت پسندوں کے مابین رات بھر جاری رہنے والی جھڑپ میں 3 عسکریت پسند مارے گئے ہیں۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پولیس کے ایک ترجمان نے بتایا کہ حفاظتی عملے کو یہ اطلاع موصول ہوئی کہ عسکریت پسند جب جنوبی ضلع پلوامہ کے درگام علاقے میں چھپے بیٹھے ہیں۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے مشترکہ طور پر اس علاقے کو محاصرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کیا۔ پولیس ترجمان نے دعویٰ کیا کہ فرار ہونے کے تمام راستے مسدود پا کر عسکریت پسندوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کی اور اس طرح رات بھر جاری رہنے والی جھڑپ میں 3 عسکریت پسند مارے گئے۔ پولیس کے دعوے کے مطابق مرنے والے عسکریت پسندوں کا تعلق لشکر طیبہ سے بتایا جاتا ہے۔ افغانستان میں طالبان نے ملک کے شمالی علاقے میں 8 داعشی دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ کابل سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں طالبان نے شمالی علاقے میں 8 داعشی دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا ایسی حالت میں دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ چند مہینوں کے دوران افغانستان کے مختلف علاقوں میں ہونے والے خونریز بم دھماکوں کی ذمہ داری داعش دہشت گرد گروہی نے قبول کی ہے۔ 15 اگست 2021 کو طالبان نے افغانستان کا اقتدار سنبھالنے کے بعد اعلان کیا تھا کہ داعش دہشت گرد گروہ افغانستان کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ دوسری جانب افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اتوار کو اعلان کیا ہے کہ شمالی افغانستان کے شہر تالقان میں داعش کے خلاف خصوصی آپریشن شروع کیا گیا ہے، جس میں 8 داعشی دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں ایک سرغنہ بھی شامل ہے۔ شمالی افغانستان میں تاجکستان کی سرحد کے قریب داعش دہشت گرد گروہ کی سرگرمیاں تیز ہوئی ہیں، جبکہ افغانستان کے مختلف دیگر علاقوں میں یہ گروہ خود کو منظم کرنے اور مضبوط بنانے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ دریاسنا داعش دہشت گرد گروہ کے خلاف طالبان کے خصوصی آپریشن کے آغاز کے ساتھ ہی افغانستان کے مختلف صوبوں میں بم اور بارودی سرنگوں کے دھماکے ہوئے ہیں۔ یمن کے سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی اتحاد نے نئی جنگ بندی کی 218 بار خلاف ورزی کی ہے۔ یمن کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سبا کی رپورٹ کے مطابق یمن میں جنگ بندی کی ایسی حالت میں خلاف ورزی کی جا رہی ہے کہ اس جنگ بندی میں 2 ماہ کی توسیع کا اعلان کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد نے نئی جنگ بندی کی 218 بار خلاف ورزی کی اور یمن کے مختلف صوبوں میں جملہ تعاس، اجال، جوب، سعدہ، الزالے اور مختلف دیگر علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بنایا۔ سعودی اتحاد نے اسی طرح یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی اور صوبے معارب، حجا، تائز، سعدہ اور مختلف علاقوں پر 32 بار گولہ باری کی اور اس طرح مسلسل جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ یمن کے پارلیمانی اراکین نے جنوبی یمن کے مقبوضہ شہروں میں سعودی اتحاد کے ہاتھوں جرائم کے ارتکاب کیے جانے کی شدید مذمت کی ہے۔ یمن کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کے مختلف علاقوں من جملہ صوبے لہیج، زالے اور دیگر صوبوں کے مختلف علاقوں میں ہونے والی بارودی سرنگوں کے دھماکوں میں 1 بچہ سمیت کئی عام شہری شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ المسیرہ ٹی وی نے رپورٹ دی ہے کہ یمن کے پارلیمانی اراکین نے ایک بیان میں جنوبی یمن کے مقبوضہ شہروں میں سعودی اتحاد کے ہاتھوں جرائم کا ارتکاب کیے جانے کی شدید مذمت کی اور ان جرائم کو انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا، جن کے نتیجے میں یمنی عوام کے لیے مسائل و مشکلات مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ غرب اردن میں فلسطینیوں کے ساتھ صہیونی فوجیوں کی جھڑپ میں 3 صہیونی زخمی ہو گئے۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے اتوار کی صبح آنسو گیس کے شیل فائر کر کے 3 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا، جو اپنی گاڑی سے مشرقی قلقیلیہ کی ازون کالونی میں جانا چاہتے تھے۔ صہیونی فوجیوں نے 2 فلسطینی نوجوانوں کو مقبوضہ بیت المقدس میں گرفتار بھی کر لیا۔ صہیونی فوجیوں نے سنیچر کی رات مشرقی تلکرم میں نور شمس کیمپ پر فائرنگ کی، آنسو گیس کے گولے داغے اور حملہ کر دیا، جس کا فلسطینی نوجوانوں نے بھرپور جواب دیا۔ فلسطینی استقامتی گروہ نے فلسطینیوں پر صہیونیوں کی کسی بھی طرح کی جارحیت اور حملے کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے اسے ریڈ لائن پار کرنے کے مترادف قرار دیا اور کہا کہ اس طرح کے حملے سے تمام محاذوں پر صورتحال دھماکہ خیز ہو سکتی ہے۔ امریکہ میں تیل کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ اور اس کے باعث اندرون ملک پیدا ہونے والی ناراضگی مغرب کے ساتھ اقتصادی جنگ میں روس کی کامیابی پر منتج ہوئی ہے۔ دونباس کے علاقے کے حکام کی جانب سے باہمی تعاون کے معاہدے کی بنیاد پر روس سے فوجی امداد بھیجنے کی درخواست کے بعد صدر ولادیمیر پوتین نے 24 فروری کو قوم سے اپنے ایک ٹی وی خطاب میں دونباس کے علاقے میں خصوصی آپریشن شروع کرنے کی خبر دی ہے۔ آج کل ماسکو کو مشرقی یوکرائن کے روسی نجات شہریوں کی حمایت اور دونیسک اور لوہانسک کے علاقے کے عوام کی مدد کی بنا پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی سخت پابندیوں کا سامنا ہے۔ روزنامہ رائل یوم نے اپنے ایک مقالے میں امریکہ میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کا تاریخی جائزہ لیا ہے اور اسے روسی صدر ولادیمیر پوتین کی کامیابی نیز دو فریقوں کی کشمکش میں مغرب کی قربانی کا بکرا بننے کا ثبوت قرار دیا ہے۔ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن سمیت مختلف شہروں میں لوگوں نے وسیع پیمانے پر مظاہرے کر کے اسلحہ رکھنے کی آزادی پر پابندی لگائے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ مظاہرے ایسی حالت میں کیے جا رہے ہیں کہ اس سے قبل اسلحہ رکھنے کی آزادی کی حمایت میں مظاہرہ کیا گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ میں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلح افراد کی فائرنگ میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ امریکہ میں گن کلچر کے سبب اس طرح کے واقعات روزمرہ کا معمول سمجھے جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی۔ اور سامعین، آئیے چلتے ہیں پاکستان کی طرف۔ پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت کی برطرفی کے بعد مختلف جماعتوں کی مخلوط حکومت کو بھی 2 ماہ کا عرصہ ہو چلا ہے، لیکن پاکستان کے اقتصادی حالات ہر گزرتے دن کے ساتھ بگڑتے ہی چلے جا رہے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نواز کی قیادت والی حکومت نے نئے مالی سال کا بجٹ بھی پیش کر دیا ہے۔ ملک کی مجموعی معاشی اور سیاسی صورت میں کیا آئندہ استحکام نظر آ رہا ہے؟ یہی سوال جب ہم نے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار افتخار شیرازی صاحب سے کیا تو ان کا کہنا تھا۔
جی دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حالات معاشی اعتبار سے بڑے ہی مشکل ترین ہیں، اور ایسے میں کہ جب آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر صرف 9 ارب ڈالر رہ چکے ہوں، تو اس میں بھی جو دوست ممالک ہیں، جس میں چین ہے، جس میں سعودی عرب اور یو اے ای کے ممالک کے پیسے پڑے ہوں، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جو امپورٹ بل ہے صرف 40 دن کے ہمارے پاس زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اور اس سے زیادہ کے نہیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشی صورتحال کی ابتری تو سب کے سامنے ہے۔ اس دوران جو بجٹ دیا گیا ہے، میرا خیال میں یہ بجٹ ایسا نہیں ہے کہ سال بھر کے لیے ہم اس کو ایک ڈاکومنٹ کے طور پہ لے لیں۔ مجھے لگتا ہے کہ عوامی دباؤ کے نتیجے میں وہ سخت فیصلے اس بجٹ میں شامل نہیں کیے گئے جن کی توقع کی جا رہی تھی، اور اسٹریٹجی اب یہ ہے کہ بجٹ اناؤنسمنٹ کے بعد جو سخت فیصلے ہیں وہ مزید لیے جائیں گے۔ تو ہم اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ شاید آنے والے دنوں میں وہ جو سخت فیصلے ہیں جن کے افیکٹ عام آدمی پہ آئے گا وہ کیے جائیں گے، وہ ٹیکسز کے حوالے سے ہیں یا وہ بجلی اور گیس کی قیمتوں کے حوالے سے ہیں یا پھر پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے، کیونکہ جب بجٹ میں آپ نے 750 ارب ڈالر کے ٹیکس لیوی کا ایک طرح سے رکھ لیا ہے ہدف، تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں پیٹرولیم پروڈکٹ کے ٹیکس لیوی 0 ہے، ان کو بدرگری بڑھایا جائے گا۔ تو جب بڑھایا جائے گا تو یقینی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں پیٹرولیم پروڈکٹ اور زیادہ مہنگی ہوں گی، اور جب آپ کو معلوم ہے پروڈکٹ مصنوعات مہنگی ہوتی ہیں تو اس کا امپیکٹ تمام اشیاء ضروریات پہ ہوتا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں عام آدمی کے لیے اور زیادہ مشکلات ہیں، اور ایسے میں حکومت وقت جن کے خود پرائم منسٹر، پنجاب کے چیف منسٹر منی لانڈرنگ کے اندر کیسز بھی بھگت رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ کم و بیش 4 ہفتے بعد ان کی عدالت میں پیشی بھی ہو رہی ہے۔ تو پاکستان ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاشی اور سیاسی حالات کو زیادہ مستحکم نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ موڈیز جو ایک انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسی ہے، انہوں نے بھی پاکستان کو مستحکم سے منفی میں ان کا کنورٹ کر دیا ہماری ریٹنگس کو، اس کا امپیکٹ کیا آئے گا۔ اور یقینی طور پہ ہمیں جو اپنی معیشت کو چلانے کے لیے IMF پروگرام کے ساتھ دیگر اداروں سے کچھ لونز لینے ہوتے ہیں، تو اب ہمیں سافٹ لون لینے کے جو ہمارے راستے ہیں وہ بھی مردود ہو گئے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے جو ہمیں 12% پہ کہیں لون مل رہا تھا، اب وہ 18-25% ملے گا، اور جو یقینی طور پہ پاکستان کی معیشت کے لیے اور ایک اور مشکل لے کے آئے گا۔ تو میرے خیال میں تو چیزیں سنبھلیں گی نہیں، اگرچہ حکومت یہ کلیم ضرور کر رہی ہے، لیکن وہی حکومت کے جو اس سے پہلے تحریک انصاف کی حکومت پہ بڑی شدید تنقید کر رہی تھی، لیکن بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کے دور میں جو گروتھ ریٹ تھا وہ 6% تھا، ان کے دور میں زراعت میں، صنعت میں، ایون کے سروس سیکٹر، خدمات، تمام شعبوں نے، تینوں اہم شعبوں نے ہدف سے بڑھ کے ترقی کی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جس ملک کے اندر 3-3 بار حکومتیں کر چکے ہیں، وہ اس وقت جاری کی بات ہے کوالیشن گورنمنٹ میں ہیں، اب ان کے وزڈم کا، ان کے ایکسپیرینس کا امتحان ہے۔ لیکن ابھی تک تو ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ کوئی زیادہ بڑا کوئی حکومت عوام کو ریلیف دینے میں یا معیشت کو سہارا دینے کے لیے کوئی ایسے بڑے فیصلے نہیں کر رہے, کیونکہ پاکستان میں جب تک جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ نہیں بڑھے گا, اس میں ہم اضافہ نہیں کر پائیں گے, اپنی ارننگس کو نہیں بڑھائیں گے, اپنی برآمدات کو ہم بہتر انداز میں آگے لے کے نہیں جائیں گے. جو ابھی تک 31 ارب ڈالر کی ہیں اس کے مقابلے میں ہماری جو درآمدات ہیں وہ 75 ارب ڈالر کی ہیں. تو یہ جو ایک امبیلنس ہے, جب تک ہم اس کو ایڈریس نہیں کریں گے تو چیزیں نہیں بہتر ہو پائیں گی. پھر انرجی کی ہماری نیڈز ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہم مہنگے ترین انرجی سورس یوز کر رہے ہیں. جب تک ہم چیپر سورس کی طرف نہیں جاتے اور وہ بھی کوئی اوور نائٹ نہیں ہوگا, اس کے لیے وقت چاہیے. اگر ڈیمز بنائیں گے یا کچھ اور رینیوبل انرجی کی طرف جائیں گے تو وقت درکار ہے. تو میرا خیال ہے مشکلات ہیں اور یہ آنے والے وقت میں اور بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے مجھے.
سامعین, ادھر پاکستان میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 33ویں برسی کے موقع پر تحریک بیداری امت مصطفیٰ کے زیر اہتمام اسلام آباد میں ایک عظیم شان اجتماع کا انعقاد کیا گیا, جس میں سیاسی اور مذہبی شخصیات کے علاوہ ہزاروں افراد نے شرکت کی. تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے سید علی رضوی.
امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے 33ویں برسی کے موقع پر تحریک بیداری امت مصطفیٰ کے زیر اہتمام پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد میں ایک عظیم الشان اجتماع کا انعقاد کیا گیا, جس میں سیاسی و مذہبی شخصیات کے علاوہ ہزاروں کے تعداد میں عوام نے شرکت کی.
امام خمینی کا جو راستہ تھا وہ دین کا راستہ ہے, اور انہوں نے قرآن اور عترت کو احیاء کیا.
اس اجتماع سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کے درمیان وحدت ناگزیر ہے, تفرقہ دشمن کا ہتھیار ہے جس کے ذریعے مسلمانوں کو کمزور اور باہم دست و گریبان کر کے اپنے ناپاک مقاصد حاصل کر رہا ہے.
ہر پاکستانی جس کے اندر تھوڑا سا شعور ہے وہ فکر امام کے لیے تشنا ہے, تو یہ مبلغ اگر پیدا کریں اس فکر کے لیے اور میڈیا کو زیادہ استعمال کیا جائے اور اچھے اسلوب کے ساتھ, چونکہ دشمن نے غلط فہمیاں زیادہ ڈالی ہیں, بدبین زیادہ کیا ہے.
مقررین نے امام خمینی کے سیرت کو امت مسلمہ بالخصوص مظلوم قوموں کے لیے مشعل راہ اور نئے اسلامی نظام کے معمار قرار دیا, جنہوں نے امریکہ شیطان بزرگ ہے کا نعرہ لگا کر دنیا کے آزاد پسند قوموں کو استکباری طاقتوں کے خلاف بیدار کرنے کا راستہ دکھایا.
امام خمینی نے فرمایا شیطان بزرگ ہے امریکہ. آج دنیا کے ہر آدمی کے منہ پر یہ بات چڑھی ہوئی ہے.
ہم کسی کی حمایت کرتے ہوئے اپنے وطن, اپنے علاقے, اپنے فرقے, اپنی زبان کی بات کرتے ہیں. فلسطینیوں کا وطن مختلف تھا, فلسطینیوں کا مسلک مختلف تھا, فقط اور فقط حق کی بات پر امام خمینی نے اس کا ساتھ دیا اور اس مسئلے کو جو تقریباً امت بھول چکی تھی دوبارہ زندہ کیا.
پاکستانی شخصیات نے واضح کیا کہ آج دنیا میں فساد اور دہشت گردی کا سرغنہ امریکہ ہے, جس کے مسلمان ممالک پر گہرے سایہ ہے اور اکثر مسلمان حکمران کمزور اور امریکہ کے توفیلی ہے. اس عظیم الشان اجتماع میں کہا گیا کہ امام خمینی کے افکار اور سیاسی بصیرت سے مسلمانوں کو اتحاد کو تقویت ملتی ہے, جس کے پیروی کرتے ہوئے مسلمانوں کو مشترکہ دشمنوں کے خلاف متحد رہنا چاہیے. سید علی رضوی, ریڈیو تہران, اسلام.
اور سامعین, انہی رپورٹوں کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا, پیام آیا, جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں, ادب کا اعلیٰ مقام آیا. زہِ مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الف کے راستے پر, یہ کون سر سے پر لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر, فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی احترام آیا, فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی احترام آیا, زہِ مقدر فضا میں لبیک کی صدائیں ظفر شتاش گونجتی ہیں, فضا فرشتاش گونجتی ہیں, ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا, ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا, زہِ مقدر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا, یہاں ہے منزل قدم قدم پر, یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا, یہاں ہے منزل قدم قدم پر, پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا, پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا, زہِ مقدر.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 22 خرداد, 12 ذی القعدہ اور 12 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. بارہ ذی‌القعدہ سن 1344 ہجری قمری کو ایران کے معروف اور بلند پایا شاعر ادیب نشاپوری نے وفات پائی. وہ 1281 ہجری قمری میں ایران کے شمال مشرقی شہر نشاپور میں پیدا ہوئے. وہ بہت چھوٹی عمر سے ہی ایک آنکھ میں موتیا بند کی وجہ سے بینائی سے محروم ہو گئے تھے, لیکن علم سے گہرے لگاؤ کے باعث حصول علم کے لیے کوشاں رہے اور اس دور کے دیگر معروف علوم کے ساتھ عربی ادب میں بھی مہارت حاصل کرنے کے بعد تدریس سے وابستہ ہو گئے. ادیب نشاپوری شاعری پر خوب دسترس رکھتے تھے. ان کے اشعار میں شعر کا اتار چڑھاؤ اور الفاظ کا مناسب انتخاب خوب ملتا ہے. ان کے عربی اور فارسی اشعار کی تعداد تقریباً 6000 ہے. Thank you. 12 جون 1977 کو پاکستان کے ممتاز نیوز ریڈر اور براڈ کاسٹر شکیل احمد کا انتقال ہوا۔ وہ 1908 میں ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے علاقے ملیح آباد میں پیدا ہوئے اور وہیں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ شکیل احمد کا بچپن ہندوستان کے شہر کلکتے میں گزرا۔ دوسری عالمی جنگ کے موقع پر شکیل احمد کو آل انڈیا ریڈیو نئی دہلی سے خبریں نشر کرنے پر مقرر کیا گیا، جس نے ان کے نام کو بر صغیر کے گوشے گوشے میں مشہور کر دیا۔ قیام پاکستان کے بعد شکیل احمد پاکستان چلے گئے اور ریڈیو پاکستان سے پہلا خبروں کا بلٹن پڑھنے کا اعزاز حاصل کیا۔ ان کی خبریں سننے کے لیے سامعین ریڈیو کے گرد اس طرح جمع رہتے تھے جیسے یہ ان کی زندگی کے روزمرہ کا سب سے ضروری کام ہو۔ June 12, 1991 کو روسی فیڈریشن میں پہلے صدارتی انتخابات ہوئے اور اسی وجہ سے اس دن کو روس کا قومی دن قرار دیا گیا۔ روس کے پہلے صدارتی انتخابات میں بوریس یلتسن، جن کو روس کی سپریم کونسل نے کونسل کا صدر چنا تھا، 57% ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہو گئے۔ December 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹ جانے کے بعد سوویت یونین کی دوسری جمہوریاؤں کی طرح روس نے بھی اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ بوریس یلتسن نے صدارتی عہدے پر دو دور گزارنے کے بعد December 1999 میں سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ May 22, 1372 کو کروشیا کے دارالحکومت زیگریب میں واقع ایرانی سفارت خانے کے ایک سفارتکار رسول منتظری کو کروٹ مسلح افراد نے شہید کر دیا۔ رسول منتظری زیگریب میں بوسنیا ہرزگوینا میں سربوں کی نسل پرستانہ کاروائیوں کا نشانہ بننے والے مسلمانوں کے لیے ایرانی امداد کے انچارج تھے۔ ان کو اپنی ڈیوٹی انجام دیتے وقت شہید کیا گیا۔ June 12, 1997 کو اردو کے معروف اور ممتاز ادیب اور شاعر آنند نارائن ملا کا دہلی میں انتقال ہوا۔ وہ 24 اکتوبر 1901 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے۔ ملا کی ابتدائی تعلیم فرنگی محل لکھنؤ میں ہوئی اور لکھنؤ یونیورسٹی سے انگریزی میں ایم اے کیا۔ اس کے بعد ملا نے قانون کی تعلیم حاصل کی اور وکالت کے پیشے سے وابستہ ہو گئے۔ 1954 میں ان کو الہ آباد ہائی کورٹ کا جج مقرر کیا گیا۔ وہ انجمن ترقی اردو ہند کے صدر بھی رہے۔ شاعری میں ملا کا نظریہ بہت تعمیری اور اخلاقی تھا۔ ان کو اردو سے بے حد محبت تھی اور اردو سے محبت کا اندازہ ان کے اس جملے سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ میں اپنا مذہب چھوڑ سکتا ہوں لیکن اردو کو نہیں چھوڑ سکتا۔ May 22, 1395 کو اسلامی انقلابی شاعری کے بانی اور انقلاب اور ایران پر عراقی مسلط کردہ جنگ کے دوران یادگار اور مشہور کلام کہنے والے شاعر حسین ممتحنی المعروف حمید سبزواری نے تہران میں وفات پائی۔ وہ 1304 میں ایران کے ایک معروف شہر سبزوار میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے اکثر اشعار سماجی موضوعات کے حامل ہوتے تھے اور اس کی وجہ دوسری جنگ عظیم میں ایران پر اتحادی ممالک کی افواج کا قبضہ اور لوگوں کو درپیش اقتصادی اور معاشی مشکلات تھیں۔ حمید سبزواری کے کلام کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے حصے میں انہوں نے بہادری اور پختہ ایمان کے ساتھ شاہی حکومت کو نشانہ بنایا اور اس دور کے گھٹن کے ماحول کی عکاسی کی ہے۔ کلام کے دوسرے حصے میں شاعر نے انقلابی پیغام کو منتقل اور اسلامی عقائد و اقدار کے دفاع کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے ایسے اشعار اور نعرے بھی لکھے جن کو مظاہروں وغیرہ میں استعمال کیا جاتا تھا۔ حمید سبزواری کو 1371 ہجری شمسی میں فن و ثقافت کا اہم ایوارڈ دیا گیا اور 1382 ہجری شمسی میں اسلامی انقلاب کی ممتاز شخصیت کے اعزاز سے بھی ان کو نوازا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام بزم دوستاں لے کر حاضر خدمت ہیں۔ میں ناہید انوری
اور حسین تقوی،
ہمارا بہت بہت سلام قبول کیجیے۔ جی ہاں سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔
جی ہاں، بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز ہوا ہے، اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا و تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ باجی، گزشتہ روز حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت تھی، اور اس حوالے سے بھی سامعین دوستوں نے مبارکبادی پیغامات ارسال کیے، اور کلن یہ عشرہ پہلی ذیقعدہ سے 11 ذیقعدہ تک کرامت کے عنوان سے منایا جاتا ہے۔ پہلی تاریخ کو حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی ولادت، اور 11 ذیقعدہ کو حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہے۔ بہرحال ہمیشہ سامعین دوست ان ایام میں ریڈیو تہران کو مبارکبادی پیغامات ارسال کرتے ہیں، اور اس سال بھی سامعین دوستوں نے مبارکبادی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ ہم ان تمام سامعین کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پاکستان، ہندوستان، دوحہ، قطر اور اسی طریقے سے دنیا کے دیگر ممالک سے ہمارے پاس پیغامات آئے، اور ان سب پیغامات کو پروگرام میں شامل کرنا باجی بہت مشکل ہے۔ ویسے
تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر حسین تقوی صاحب، ہم بھی چاہیں گے کہ ہمارے تمام سامعین کی خدمت میں اشعہ کرامت اور ان ولادتوں کی بہت بہت مبارکباد ہماری طرف سے بھی قبول کی جائے۔ ہمارے سامعین ہمیں انشاءاللہ کے دعا کرتے ہیں کہ وہ بھی جہاں کہیں بھی ہوں ان ایام میں ہمیں بھی یاد رکھیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی فراموش نہ کریں۔
بالکل ایسا ہی ہے، اور ریڈیو تہران نے بھی خصوصی پروگرام اس مناسبت سے نشر کیا، اور اس پر بھی سامعین نے جو ہے وہ اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ سحر ٹی وی سے بھی لائیو پروگرام مشہد سے جو ہے وہ نشر کیے گئے، اور ٹیم پوری وہاں گئی، اور وہ پروگرام بھی سائٹ پر موجود ہے۔ اگر سامعین دیکھنا چاہیں تو ان پروگراموں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔
یہاں پر پھر ہماری ٹی وی کا بھی ایڈریس آپ اگر بتا دیں یا سائٹ کا ایڈریس بتا دیں۔
جی ہاں بالکل، ہمارے چونکہ ریڈیو اور ٹی وی کی سائٹ ایک ہی ہے، تو ہمارا جو ہے وہ سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اس سائٹ کے اندر آپ ریڈیو اور ٹی وی کے پروگراموں کو کہ جو نشر ہو چکے ہیں ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح جو نشر ہونے والے پروگرامات ہیں، تازہ ترین خبریں ہیں اور مضامین ہیں، فوٹو گیلری ہے،
اسپیشل جو ہے وہ بھی جا کر دیکھے جا سکتے ہیں۔ سارے پروگرام جو ہیں جو نشر کیے جاتے ہیں بقول آپ کے ریڈیو یا ہمارے ٹیلی ویژن سے، تو یہ سارے پروگرام ہماری سائٹ پر تمام سامعین اور تمام ناظرین جو ہیں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔
جی ہاں بالکل، چونکہ ایک دن گزرا ہے تو ہم ایک مرتبہ پھر نواس رسول حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے اپنے تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
یہاں سامعین یہاں پر آپ کے خطوط اور پیغامات کا پروگرام میں شامل کر رہے ہیں, اور یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر ماڑی انڈس سے توقیر حسین صاحب نے.
جی باجی میں یہاں پر ذکر کر دوں کہ توقیر حسین صاحب نے امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ایک ہمیں سٹیکر بھیجا تھا, اس پر بھی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں.
میں بھی ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. جی ہاں, تو یہاں پر آپ نے کچھ اس طرح سے لکھا ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے میرے گزشتہ خط کو پروگرام میں شامل کیا. میں ریڈیو تہران کا پرانے سامع ہوں. پہلے ریڈیو زاہدان کو پابندی کے ساتھ خط لکھا کرتا تھا, اور اب ریڈیو تہران کو خط لکھنے کا سلسلہ شروع کیا ہے, اور آپ کی محبتوں نے مجھے چند مہینے بعد دوسرا خط تحریر کرنے پر مجبور کیا ہے. ارے واہ کیا بات ہو گئی بھائی, اس کا مطلب ہے ہمیشہ ان کے خطوط کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں. جی ہاں, اور آگے چل کر انہوں نے یہاں پر لکھا ہے کہ مجھے آپ لوگوں کے پروگرام بہت پسند ہیں, جیسے خبریں, تبصرے, انٹرویو, یادوں کے جھروکے, آج کا ایران, آس پاس افغانستان اور پاکستان. گزشتہ ہفتے کے دوران حال ہی میں بانی انقلاب اسلامی کی برسی کی مناسبت سے بہترین خصوصی پروگرام پیش کیے گئے. اس کے علاوہ اسوہ بشریت پروگرام بھی مجھے بہت پسند ہے. آگے چل کے انہوں نے لکھا کہ ہمارے علاقے میں شام کی نشریات صاف سنائی دیتی ہیں, جبکہ رات اور صبح کی نشریات کبھی صاف اور کبھی شور کے ساتھ سنائی دیتی ہیں. پروگرام بزم دوستہ میں دنیا بھر سے سامعین دوستوں کے خطوط سے محفل میں رونق رہتی ہے, سن کر بہت اچھا لگتا ہے, اسی طرح ہمیں بھی بہت اچھا لگتا ہے.
بالکل ایسا ہی ہے, اور چونکہ بزم جو ہے اس کی رونق جو ہے وہ سامعین کے خطوط سے ہے, پیغامات سے ہے, انٹرویو سے ہے, تو جتنا سامعین چاشنی کے ساتھ پیار کے ساتھ خط لکھتے ہیں اتنا ہی جو ہے وہ پروگرام کے اندر ہمیں بھی بڑا جو ہے وہ مزہ آتا ہے.
جناب پروگرام کو چار چاند لگا دیتے ہیں, یہی خطوط, یہی جو پیغامات ہمیں بھیجے جاتے ہیں ہمارے سامعین کی طرف سے.
بالکل ایسا ہی ہے. جناب توقیر حسین صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ ماڑی انڈس سے آپ نے یہ خوبصورت خط ہمارے لیے جو ہے وہ ارسال کیا ہے, اور اس سے پہلے بھی جو ہے وہ آپ کا خط ہمیں تقریباً 4-5 مہینے پہلے موصول ہوا تھا, اور اس کے بعد آپ نے یہ دوسرا خط تحریر کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا کہ نہایتی محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ آپ نے اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کیا ہے, اور ریڈیو تہران کی نشریات پروگراموں کے حوالے سے اپنی رائے اور خصوصی پروگراموں کے حوالے سے آپ نے اپنی پسندیدگی کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ خط و کتابت کا یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری و ساری رہے گا. اور بڑے نفیس انداز سے انہوں نے باجی خط لکھا ہے. ایک تو تمام دوست بڑے محبت و پیار سے خط لکھتے ہیں, لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں خط میں بڑی توجہ رکھتے ہیں, یعنی ہر چیز کو بیلنس کر کے لکھا جاتا ہے, اور اس میں تھوڑا سا اچھا سا لگتا ہے, ایک ترتیب بھی ہوتی ہے. اور بہت سے ہمارے سامعین جو مستقل خط لکھتے ہیں ان کو اب اندازہ ہو گیا ہے کہ خط ریڈیو کو کس طریقے سے لکھے جاتے ہیں, اسی لیے جو ہے وہ ان کے خط پڑھنے میں بھی ہمیں مزہ آتا ہے. لیکن میں یہاں پر کچھ دوستوں کی یہ بات بھی بیان کر دوں کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ پرانے خط کے جو ہے شدھ بدھ درست کر کے جو ہے نا وہ بھیج دیا جاتا ہے, جس سے جو ہے لگتا ہے کہ شاید پرانا ہی خط ہو, لیکن لکھتے بھیجتے وہ نئے آئے ہیں, لیکن پرانے خط میں تھوڑی سی ایڈیٹنگ وغیرہ کر کے اس کے اندر چینجنگ کر کے جو ہے نا وہ بھیج دیتے ہیں. لیکن اس پر بھی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ریڈیو تہران کو یاد رکھا. بہت شکریہ جناب توقیر حسین صاحب آپ کا کہ آپ نے محبت و بھرا خط ہمارے لیے ارسال کیا.
جی ہاں, یہ خط ارسال کیا پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر ٹنڈو باغو سے اللہ ڈنو بچایو صاحب نے. لکھتے ہیں, ایک عرصے سے ریڈیو تہران سن رہا ہوں, پہلے خط بھی لکھا کرتا تھا لیکن خطوط کی ترسیل میں تاخیر کی وجہ سے خط لکھنا بند کر دیا تھا, لیکن اب واٹس ایپ کے ذریعے خطوط کی ترسیل بہت آسان ہو گئی ہے. کافی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں, تو یہ چند سطر میری طرف سے قبول فرمائیں. نشریات کے تمام پروگرام اچھے چل رہے ہیں, ہر پروگرام قابل تعریف ہے, لیکن خبریں اور حالات حاضرہ کے پروگرام میرے پسندیدہ پروگرام ہیں, جبکہ ایران اور علاقائی حالات کے بارے میں معلومات پر مبنی پروگرام بھی مجھے پسند ہے. جی ہاں، آگے چل کر لکھتے ہیں کہ پروگرام بزم دوستاں میں آپ لوگ خطوط کا جواب محبت سے دیتے ہیں۔ بہن ناہید انوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی موجودگی بزم دوستاں میں چار چاند لگا دیے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں میرے بھائی بزم دوستاں۔
باجی آپ کی یہ سطر پڑھتے ہوئے آپ کی آواز چینج ہو گئی۔
نہیں نہیں بالکل بھی ایسا نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کا بڑا پن ہے جو آپ لوگ میری تعریف کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔
کہیں سے تعریف آتی تو انسان کو تھوڑا سا حوصلہ ملتا ہے، اور اس کے کام کے اندر جو ہے وہ ایک مثلا ایک انرجی جو ہے اسے ملتی ہے۔ اور یہ بہرحال سامعین کا جو لطف و کرم ہے کہ وہ ریڈیو کی نشریات سنتے ہیں، آوازوں کو پسند کرتے ہیں اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو میں نے تھوڑی سی جو ہے وہ مزاق کے طور پر بات کی۔
کوئی بات نہیں میرے بھائی۔ جی ہاں، اور آگے چل کر بچایو صاحب نے لکھا ہے کہ بزم دوستاں اگر کبھی سن بھی نہ پاؤں تو بعد میں آرکائیو کے ذریعے ضرور سنتا ہوں، بہت اچھا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ واقعی دوستوں کی بیٹھک ہو جس میں بہن بھائی اپنے دل کی باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ریڈیو کی آواز صبح کی نشریات میں بہت صاف سنائی دیتی ہے۔ صبح کی نشریات میں پیش کیا جانے والا پروگرام صبح امید مجھے بہت اچھا لگتا ہے، جبکہ حالات حاضرہ کا پروگرام بھی علاقائی سیاسی واقعات پر مشتمل پروگرام ہے جو مجھے پسند ہے۔ میرے خط پروگرام بزم دوستاں میں ضرور شامل کیجیے گا۔
جی جناب، اللہ ڈنو بچایو صاحب ٹنڈو باگو سندھ پاکستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ارسال کیا، اس کا جواب آپ ہی دے دیتی تو ذرا اچھا سا ہوتا۔
نہیں، کیونکہ آپ جب بڑے یہاں پر بیٹھے ہوں تو ہم چھوٹے کس لائق ہیں، آپ انشاءاللہ جواب دیں کیونکہ ماشاءاللہ اس کام میں ایکسپرٹ ہیں۔
بہت شکریہ، مہربانی جناب۔ اللہ ڈنو بچایو صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا، اور خط لکھنے کے سلسلے کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں آپ، اور واٹس ایپ کے ذریعے خط ارسال کرتے ہیں۔ اب اگر اتنا آسان ہو گیا ہے خط کا پہنچنا تو تھوڑا سا فاصلہ خط لکھنے میں بھی جو ہے وہ کم ہو جائے تو بہت اچھا ہے، اور مہینوں کے بجائے اگر ہفتے میں خط مل جائے تو بہت ہی اچھا لگے گا ہمیں، اور آپ کے خط کو جو ہے وہ پروگرام میں ہم ضرور شامل کیا کریں گے۔ پروگراموں کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور پروگراموں کا نام لکھ کر بھی آپ نے پروگراموں کو پسند کیا، اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور بہن ناہید انوری نے تو آپ کی اس تحریر کو پڑھ کر آپ کا شکریہ ادا کیا، اور امید کرتے ہیں کہ ان کی موجودگی بزم دوستاں میں مزید نکھار جو ہے وہ پیدا کرے گی۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ بزم دوستاں کو بالکل ایک کنبے کی طرح، جس طرح ایک بیٹھک ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، اسی طریقے سے نشر کریں، اور ان کا وجود بابرکت بھی ہمارے لیے جو ہے وہ آئندہ بھی جو ہے وہ خوش آئند ثابت ہوگا۔ اور بڑی سینئر اینکر پرسن ہیں، اور سحر ٹی وی پر بھی جو ہے وہ ان کے پروگرام جو ہے وہ نشر ہوتے ہیں، اور دنیا بھر میں جانی پہچانی ہے۔ بہرحال ہم آپ کا اس مقام پر بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب اللہ ڈنو بچایو صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمارے پروگراموں کو پسند کیا، اور ایک ایک پروگرام کا نام لکھ کر اس کے حوالے سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ ہمیں آپ کے اگلے خط کا انتظار رہے گا۔
جی ہاں تفی صاحب، پروگرام میں ایک اور ہمیں خط یہاں پہ ارسال کیا ہے، اور یہ خط ہمیں ارسال کیا ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر مظفر نگر سے عائشہ ندیم صاحبہ نے۔ لکھتی ہیں، ریڈیو تہران ایک عرصے سے سن رہی ہوں، مجھے ریڈیو تہران کے تمام پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ریڈیو تہران اور سحر اردو ٹی وی کے پروگراموں کو انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھوں اور سنوں۔ آپ کی ویب سائٹ میں بھی بہت کچھ ہوتا ہے ریڈیو اور ٹی وی کے پروگراموں کے حوالے سے، یہ منفرد سائٹ ہے۔ مجھے ریڈیو تہران کے پروگرام میں نور ایمان پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، جبکہ کلام نور پروگرام سے بھی بھرپور استفادہ کرتی ہوں۔ میں ایک قرآنی مکتب چلا رہی ہوں جس میں مجھے بچیوں کے ساتھ وقت گزارنا پڑتا ہے۔ ریڈیو تہران کا پروگرام صبح امید مجھے موضوعات کے حوالے سے بہت اچھا لگا، جس میں احادیث کی روشنی میں اچھی گفتگو سننے کو ملتی ہے۔ آگے چل کے انہوں نے لکھا ہے کہ ریڈیو تہران کے انعامی مقابلے میں تاحال شرکت نہیں کر پائی ہوں، امید ہے کہ ریڈیو تہران انعامی مقابلے کا جلد اعلان کرے گا۔
جی محترمہ عائشہ ندیم صاحبہ مظفر نگر ہندوستان سے آپ نے یہ خوبصورت مختصر اور جامع خط ہمارے لیے ارسال کیا، اور ریڈیو تہران اور سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ سے آپ استفادہ کرتی ہیں، اور ہمارے پروگراموں کو دیکھتی بھی ہیں، سنتی بھی ہیں، ہم اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ویسے باجی خاص بات یہ ہے کہ وقت نکال کر ریڈیو کو سننا اور اپنی پسندیدہ پروگراموں کو جو ہے وہ فالو کرنا یہ دلچسپی کی علامت کو ظاہر کرتا ہے، اور ہر انسان اپنی زندگی کے اندر کچھ جو ہے وہ ایسے کام انجام دے رہا ہوتا ہے جس کے لیے اسے جو ہے وہ معلومات کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے اسے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پڑھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔
جیسے کہ انہوں نے یہاں لکھا ہے کہ یہ ایک قرآنی مکتب چلا رہی ہیں، اور ان کا جو سروکار ہے وہ بچیوں کے ساتھ ہے، اور احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں وہ ان کی رہنمائی کرتی ہیں۔ تو واقعی میں اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت ہی ایکٹیو بھی ہیں، اور ان کے پاس شاید وقت بھی کم ہوگا، جو کہ ہمارے لیے انہوں نے یہ لیٹر لکھا، ہم یہاں پہ واقعی میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔
اور چونکہ یہ پروگرام جس کا انہوں نے ذکر کیا، نور ایمان ہوا، اسی طریقے سے کلام نور ہوا، قرآنی آیات کی مختصر تفسیر اس میں بیان کی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام صبح امید جو ہے وہ بھی جو ہے ہمارے سامعین میں بہت پسندیدہ پروگرام سمجھا جاتا ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ مختصر احادیث اور اس کی مختصر تشریح اور موضوع کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے، ایک داستان بیان کی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ سامعین کے خطوط بھی اس پروگرام میں شامل کیے جاتے ہیں۔ بہرحال بہت شکریہ محترمہ عائشہ ندیم صاحبہ، آپ بہت بڑا کام کر رہی ہیں، ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں، پروردگار متعال آپ کو ترقی و کامرانی عطا فرمائے۔
الہی آمین۔
بہن ناہید انوری، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستان کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ خدا حافظی سے پہلے ایک مرتبہ پھر نواس رسول حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے تمام سامعین کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی ہم آپ تمام سامعین سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور بہن ناہید انوری کو اجازت دیجیے۔
خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینہ صحافت میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر، اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ سیاست روز، ایران و وینزویلا کے تعلقات اسٹریٹجک ہیں، مادورو کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں صدر سید ابراہیم رئیسی۔ العربی الجدید، عراق مقتدی صدر کے حلیفوں کا اربیل میں اجتماع، سیاسی بحران پر گفتگو۔ واشنگٹن پوسٹ، جینے کے لیے مارچ، مسلحانہ تشدد کے خلاف ہزاروں کا اجتماع۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ ایران، امریکہ کے سامنے جیت کا واحد راستہ استقامت ہے، قائد انقلاب اسلامی۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے سنیچر کی شام وینزویلا کے صدر نیکولس مادورو اور ان کے ہمراہ وفد سے ایک ملاقات میں امریکہ کے شدید دباؤ اور وسیع جنگ کے سامنے دونوں ملکوں کی استقامت کا ذکر کرتے ہوئے زور دیا ہے کہ دونوں ملکوں کے کامیاب تجربے سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس قسم کے دباؤ سے مقابلے کی واحد راہ استقامت اور ڈٹ جانا ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے امریکہ کے سامنے وینزویلا کی استقامت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آپ اور وینزویلا کے عوام کی سخت استقامت بہت اہم ہے، کیونکہ کسی بھی ملک کے رہنماؤں اور لیڈروں کی عزت اور صلاحیت میں اضافہ اس ملک کی عزت میں اضافے کا باعث ہوتا ہے، اور آج امریکہ وینزویلا کو مختلف نظر سے دیکھتا ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے صہیونی حکومت کے خلاف نیکولس مادورو کے موقف کی قدردانی کی اور کہا کہ کچھ دنوں قبل صہیونی حکومت کے خلاف آپ کے موقف بہت صحیح اور بہادرانہ تھے۔ صدر مملکت کی موجودگی میں ہونے والی اس ملاقات میں وینزویلا کے صدر نے بھی امریکہ کے خلاف جنگ میں ایران کے تعاون پر شکریہ ادا کیا، اور کہا کہ آپ نے ایسے حالات میں کہ جب وینزویلا بے حد سختی میں تھا اور کوئی ملک اس کی مدد کے لیے تیار نہیں تھا، ہماری مدد کی اور ہم ان حالات سے باہر آ گئے۔ روزنامہ الاخبار، لبنان کو امریکی ثالث کا انتظار، حکومتی موقف استقامتی تحریک کے انتباع کی بنیاد پر۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان سرحدوں کے تعین سے متعلق مذاکرات میں امریکی ثالث اگلے پیر کو واپس آ رہے ہیں تاکہ کاریش گیس فیلڈ کے پاس یونانی بحری جہاز کے لنگر انداز ہونے کے بعد حالات میں یہ معاملہ آگے بڑھایا جائے۔ یہ واپسی دراصل اس لیے ہوئی ہے کہ اسرائیل کو مزید اقدامات کی صورت میں اس کے نتائج کی طرف سے تشویش لاحق ہے۔ امریکی ثالث اپنی تجویز پر لبنان کے جواب کے لیے بیروت آئیں گے اور لبنان کے اعلی حکام سے ملاقات کریں گے۔ تاہم باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ لبنانی حکام کا خیال ہے کہ حزب اللہ کی سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ کا بیان اسرائیل کے ساتھ مذاکرات میں لبنانی مذاکرات کاروں کے لیے ایک اہم کارڈ ثابت ہوگا، اور یہ صحیح ہے کہ سید حسن نصر اللہ نے لبنانی حکومت کے موقف کی پابندی کا وعدہ کیا ہے، لیکن اس بیان کے بعد لبنانی حکام بھی وقت گنوانا نہیں چاہیں گے۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ صحافت، سہارنپور اور الہ آباد میں نظر آیا بلڈوزر، توہین رسالت کے خلاف احتجاج کرنے والے مقامی باشندگان پر انہدامی کارروائی کا خوف۔ دی ہندو، توہین رسالت کے خلاف احتجاج، وزارت داخلہ نے ریاستوں کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی۔ روزنامہ خبریں، عالمی برادری بھارت میں اسلاموفوبیا کی سنگین صورتحال کا نوٹس لے صدر عارف علوی۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں، روزنامہ جسارت، اور اب صلیبوں کے بعد ہندو اسلام دشمن جنون کی راہ پر۔ اسلام کے بارے میں اپنے گھسے پٹے تصورات اور مسخ خیالات کے مدار سے باہر آنے کے دعووں کے باوجود مغرب اسلام اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آج بھی انصاف اور بالغ نظری سے غور و فکر کرنے کے قابل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ڈنمارک، فرانس اور امریکہ سے لے کر پورے مغرب سے کہیں نہ کہیں توہین رسالت کی یہ حرکتیں اور واقعات سامنے آتے رہتے ہیں۔ 25 نومبر 1095 کو پوپ اربن دوم نے پادریوں، نائٹوں اور غریب لوگوں کے ایک اجتماع میں اسلام کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تھا۔ ان جنگوں سے پہلے اور بعد مغرب کبھی اس طرح کی جنونی جذباتیت میں مبتلا نظر نہیں آیا۔ اس عہد کے مغرب میں جاگیرداروں، بادشاہتوں، مظلوم رعایا، رومن سلطنت کی باقیات کے علاوہ اگر کچھ مشترک تھا وہ اسلام دشمنی اور صلیبی جنگیں تھیں۔ یہ جنگیں عیسائی یورپ کی ایک بڑی ضرورت کو پورا کرتی تھیں۔ بی جے پی سے پہلے نہرو نے بھارت کو سیکولر شناخت دی۔ نہرو کا یہ نام نہاد سیکولر چہرہ بھی آر ایس ایس کو کو منظور نہیں تھا۔ قومی آواز، خدا را جوش نہیں ہوش سے کام لیجئے۔ جس وقت یہ کالم لکھا جا رہا ہے اس وقت کانپور کی ایک مسلم بستی میں بلڈوزر ایک عمارت کو زمین دوز کر رہا تھا۔ شہر الہ آباد سے بھی یہ خبر مل رہی تھی کہ جلد ہی وہاں بھی بلڈوزر اپنا کام شروع کرنے والا ہے۔ یہ بات ہے 11 جون کی، یعنی پچھلے جمعے کے ایک روز بعد کی، جب ملک طول و عرض میں بعد نماز جمعہ مسلم احتجاج ہوا۔ آپ واقف ہیں کہ تمام عالم اسلام بشمول ہندوستانی مسلمان اہانت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں غصے سے کھول رہا ہے۔ یاد رکھیے، ہندوستانی مسلمان سن 2014 میں نریندر مودی کی زیر حکومت اس ملک میں بے یار و مددگار ہے، لنچنگ کی عزت پر ہے اور نماز و اذان سب کچھ خطرے میں ہے۔ اس وقت ملک ہندو راشٹری بن چکا ہے اور اس ہندو راشٹر میں مسلمان کی کوئی جگہ اور کچھ بھی اختیارات نہیں بچے ہیں۔ یہ ہندوستانی مسلمان کے لیے انتہائی سخت امتحان کا وقت ہے۔ اور سامعین، پروگرام کے اس حصے میں نیوز ایجنسیوں کی بعض تازہ خبروں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ارنا حاجیوں کے سفر کا آغاز، فارس نیوز ایجنسی، یمن میں جنگ بندی کا تقریباً خاتمہ ہو چکا ہے، المشات۔ فارس نیوز ایجنسی، سومریا نیوز ایجنسی، مشرق وسطی میں بڑے واقعات رونما ہونے والے ہیں، ہنری کسنجر۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینہ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام فارسی سیکھیے۔ آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ گزر سا پروگرام میں ہم نے آپ کو کچھ نئے مصدر نوٹ کرائے تھے، اور ماضی قریب بنانے کا طریقہ بتانے کے ساتھ ہی کچھ جملے بھی آپ کو یاد کرائے تھے۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو فعل ماضی سے ماضی بعید بنانے کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی بعید بنانے کے لیے جو فارمولا ہم نے آپ کو بتایا تھا وہ کچھ یوں ہے۔ فعل ماضی، اس کے ساتھ چھوٹی ہے کا اضافہ کیا جائے گا، اور آخر میں لفظ بود لگا دیا جائے گا۔ یہاں پر ماضی بعید میں است کی جگہ بود نے لے لی ہے، جس کے معنی تھا اور تھی کے ہیں۔ اس کی مثال کچھ یوں ہے:
احمد فرستاده بود، احمد فرستاده بود،
احمد نے بھیجا تھا۔
امجد خورده بود، امجد خورده بود،
امجد نے کھایا تھا۔
او شنیده بود، او شنیده بود،
اس نے سنا تھا۔ سامعین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ فعل ماضی بعید بنانا کتنا آسان ہے، اور فعل ماضی جو ہے اس میں صرف ہے یعنی چھوٹی ہے، جسے فارسی میں ہائے غیر ملفوظ کہتے ہیں، اور اس کے بعد لفظ بود لگایا جاتا ہے۔ فعل ماضی قریب، فعل ماضی قریب اس میں کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں؟ جی ہاں، چھوٹی ہے کے بعد لفظ است لگایا جاتا ہے اور جملہ بن جاتا ہے۔ اور فعل ماضی مطلق کس طرح بنتا ہے اس کا طریقہ کار آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ مصدر کے آخر سے نون کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اور سامعین، اب آئیے فعل ماضی بعید کی وضاحت ایک دفعہ پھر کیے دیتے ہیں۔ فعل ماضی، جی ہاں، آخر میں ہے اور اس کے بعد بود لگایا جائے گا۔ اس کی مثالیں ایک بار پھر دہرائے دیتے ہیں:
احمد خندیده بود، احمد خندیده بود،
احمد ہنسا تھا۔
رضیه فرستاده بود، رضیه فرستاده بود،
رضیہ نے بھیجا تھا۔
او آمده بود، او آمده بود،
وہ آیا تھا یا وہ آئی تھی۔
امجد رسانده بود، امجد رسانده بود،
امجد نے پہنچایا تھا یا کوئی چیز ہو یا پہنچائی تھی۔ بہرحال امجد رسانده بود، اس کے ساتھ ساتھ آپ اس میں شے، چیز یا اردو کے طریقہ کار کے مطابق تھا یا تھی کے معنی لگا سکتے ہیں۔ سامعین، فارسی سیکھنے کے لیے آپ کو مشق کی ضرورت ہے، اور مشق کے لیے وقت کی، اور اس کی ضرورت سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ آج کے صنعتی دور میں جو چیز نایاب ہے وہ وقت ہے، اور وقت کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اس کی کسی کو خبر ہی نہیں۔ اسی لیے وقت کے بارے میں مختلف محاورے بولے جاتے ہیں. فارسی میں سلسلے میں جو محاورہ بولا جاتا ہے وہ ہے وقت تلاس، یعنی وقت سونا ہے. وقت کو سونے سے تعبیر کیا گیا ہے. اردو میں کہا جاتا ہے کہ گیا وقت کبھی ہاتھ نہیں آتا. بس اس محاورے کو گرہ میں باندھ لیجئے اور وقت سے پورا پورا فائدہ اٹھائیے. ہم نے تنگی وقت اور آپ کی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے پروگرام آئیے فارسی سیکھیو کو ریڈیو اردو کی ویب سائٹ پر دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے، تاکہ آپ جب چاہیں، یعنی جب بھی آپ کو وقت ملے، مشق کیجئے اور اپنی فارسی بولنے کی استعداد کو بڑھائیے. اور اب آئیے کچھ نئے الفاظ اور ان کے معنی آپ کو ہم نوٹ کرا رہے ہیں.
برینج، برینج،
چاول.
عدس، عدس،
دال.
آرد، آرد،
آٹا.
شکر، شکر،
شکر. یہاں آپ نے نوٹ کیا کہ بہت ہی معمولی سے تلفظ کے ساتھ لفظ شکر کو کیا کہا گیا ہے؟
شکر.
جی.
نمک، نمک.
جی ہاں، فارسی میں نمک کو نمک ہی کہا جاتا ہے.
ہل، ہل،
چھوٹی الائچی.
زرد چوبے، زرد چوبے.
جی، یہ لفظ ہلدی کے لیے یہاں وضع کیا گیا ہے یا ہلدی کے لیے بولا جاتا ہے.
فلفل سیاہ، فلفل سیاہ،
کالے مرچ. اور اسی طرح فلفل کے ساتھ لفظ سرخ اور سبز بھی لگایا جا سکتا ہے. جی ہاں، تازہ ہری مرچوں کے لیے فلفل سبز کا لفظ وضع کیا گیا ہے.
زیرے، زیرے،
چھوٹی ہے کے ساتھ زیرہ. جی ہاں، البتہ اس کو فارسی میں کہا جاتا ہے
زیرے، زیرے.
اور آخری لفظ کیا ہے آج کے پروگرام میں ہمارے؟
نخود، نخود.
جی ہاں، یہ چنے کے لیے بولا جاتا ہے. سامعین، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ فارسی میں لفظ تمرین مشق کے لیے کہا جاتا ہے، مشق شب ہوم ورک کے لیے بولا جاتا ہے، دفتر کاپی یا نوٹ بک کو کہتے ہیں، مداد پینسل کو کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی مداد تراش شارپنر یا پینسل تراش کو کہا جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے.
خدا نگہدار.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، ابھی آپ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام منارہ نور، اور یہی ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہے. تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو آج کی تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے. سماعت فرمائیے پروگرام منارہ نور.
منارے نور.
سامعین، پروگرام منارے نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا. سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے مسلمانوں کے درمیان وصیت ناموں کی تاریخ کا جائزہ لیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے وصیت نامہ تحریر کیا، جس میں آپ نے ایرانی قوم کو اخلاقی، دینی اور سیاسی امور کی وصیت کی تاکہ آپ کے ارتحال کے بعد ان کے لیے مشعل راہ ہو۔ اس کے علاوہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بتایا تھا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصیت نامے کے مقدمے میں اسلام میں قرآن و سنت کے مقام و منزلت کی جانب اشارہ کیا اور ان کے ساتھ جو پیش آیا اسے بیان کیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد قرآن کریم کو ظالم و جابر حکومتوں کو جائز ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا گیا اور اس کی تلاوت قبرستانوں میں اور مردوں کی مغفرت تک محدود ہو گئی۔ آپ نے اپنے اس سیاسی الہی وصیت نامے میں قرآن و سنت کی جانب ایرانی قوم کی بازگشت کو باعث فخر قرار دیا۔ ہم آج کے پروگرام میں اس پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیں گے۔ سامعین، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اسلامی انقلاب سے پہلے قرآن کریم کا مقام بہت گھٹا دیا گیا تھا اور اس کی تلاوت قبرستانوں اور مردوں کی مغفرت کے لیے محدود کر دی گئی تھی، لیکن اسلامی انقلاب کی بدولت قرآن کریم کو اس کا اصل مقام ملا، یعنی انسانیت کی ہدایت کا مقام۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وصیت نامے میں لکھتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر فخر ہے اور اسلام و قرآن کی پابندی کرنے والی قوم کو فخر ہے کہ وہ ایک ایسے مذہب کی پیرو ہے کہ جو اتحاد بین المسلمین کی جانب دعوت دینے والے قرآنی حقائق کو قبرستانوں سے نجات دلانا چاہتا ہے اور انسانوں کے ہاتھ پاؤں اور دل پر پڑی ہوئی زنجیروں سے، نیز تباہی و بربادی اور طاغوتوں کی غلامی سے نجات دلانے والے عظیم ترین نجات دہندہ یعنی قرآن کریم کو نجات دینا چاہتا ہے۔ آپ کے نزدیک ملت ایران کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی اور نہج البلاغہ کی پیروی کا فخر حاصل ہے کہ جو قرآن کریم کے بعد مادی اور معنوی زندگی کا سب سے بڑا ضابطہ اور انسانیت کی نجات کی عظیم ترین کتاب ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ایسے مذہب کے پیرو ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جس کے بانی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ہر طرح کی قید سے آزاد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام انسانوں کو ہر طرح کی زنجیروں اور غلامی سے نجات دلانے پر مامور تھے۔ ہمیں فخر ہے کہ نہج البلاغہ ہمارے معصوم امام کی کتاب ہے جو کہ قرآن کریم کے بعد مادی اور معنوی زندگی کا سب سے بڑا ضابطہ، انسانیت کی آزادی کی سب سے نمایاں کتاب ہے جس کے معنوی اور حکومتی احکامات عظیم ترین راہ نجات ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیفہ سجادیہ، مناجات شابانیہ اور دعائے عرفہ جیسی دعائیں انسانیت کو پیش کرنے والے پیشواؤں اور آئمہ طاہرین علیہ السلام کی پیروی کو ملت ایران کے لیے فخر کا باعث قرار دیا۔ آپ علوم کو شگافتہ کرنے والے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور فقہ اسلامی کے بانی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جیسی علمی ہستیوں کو ایرانی قوم کے لیے افتخار کا باعث قرار دیتے ہیں۔ آپ نے اپنے وصیت نامے میں لکھا ہے کہ ہمیں فخر ہے کہ آئمہ معصوم علیہ السلام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک کہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زندہ اور ہمارے اعمال کے ناظر ہیں، ہمارے امام ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ زندگی عطا کرنے والی دعائیں کہ جنہیں قرآن سائد کہا جاتا ہے، ہمارے آئمہ طاہرین سے تعلق رکھتی ہیں۔ مناجات شابانیہ حسین ابن علی کی دعائے عرفہ، صحیفہ سجادیہ اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے زہرہ مرضیہ پر الہام ہونے والی کتاب صحیفہ فاطمیہ کا تعلق بھی ہم سے ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ باقر العلوم کے جو تاریخ کی عظیم ترین شخصیت ہیں اور اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ معصومین علیہ السلام کے سوا کسی کو بھی اس کے مقام کا ادراک نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے، ہم میں سے ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا مذہب جعفری ہے اور ہماری فقہ جو کہ ایک بحر بے کراں ہے آپ کے آثار میں سے ہے۔ تمام آئمہ معصومین علیہ السلام پر فخر ہے اور ہم ان کے پیروی کے پابند ہیں۔ آئمہ طاہرین علیہ السلام نے قرآن کریم کو عملی جامہ پہنانے کے سلسلے میں بہت زیادہ کوشش کی اور اسی راستے میں شہید ہوئے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ آئمہ طاہرین علیہ السلام کی پیروی کو ایرانی قوم کے لیے باعث فخر جانتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے آئمہ معصومین نے دین اسلام کی سربلندی اور قرآن کریم کے احکامات کے نفاذ کے لیے، کہ جن میں سے ایک عادل حکومت کی برقراری ہے، قید اور جلا وطنی کی مشکلات برداشت کی اور آخر کار اپنے زمانے کی ظالم اور جابر حکومت کی سرنگونی کے راستے میں شہید ہوئے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے احکام کے نفاذ کے لیے کوشش اور فداکاری کو ایرانی قوم کے لیے باعث فخر قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، آج ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم قرآن کریم اور سنت کو نافذ کرنا چاہتے ہیں اور قوم کے مختلف طبقات اس تقدیر ساز اور عظیم کام کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور وہ راہ خدا میں اپنی جان اور مال کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ملک کے دفاع اور دشمن کی جانب سے مسلط کردہ محرومیوں سے نجات کے لیے ایرانی قوم کے مختلف طبقات کی کوششوں کو راہ خدا میں فداکاری اور ایثار کا مصداق قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ خواتین، بوڑھی خواتین، چھوٹی بڑی سبھی لڑکیاں ثقافتی، اقتصادی اور فوجی میدانوں میں حاضر ہیں اور وہ مردوں کے شانہ بشانہ یا ان سے بھی بہتر طور پر اسلام اور قرآن کریم کی سربلندی کے لیے سرگرم عمل ہیں، اور انہوں نے بڑی شجاعت اور فرض شناسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان محرومیوں سے نجات حاصل کر لی ہے جو دشمنوں کی سازشوں یا اپنوں کی اسلامی احکام اور قرآن سے عدم واقفیت کی وجہ سے ان پر مسلط کی گئی تھیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے میدان جنگ میں خواتین کی موجودگی کو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی پیروی کرنے والی ایرانی خواتین کی بے مثال فداکاری کا ایک مظہر قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ عظیم خواتین نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی طرح اپنی اولاد خدا اور اسلام کی راہ میں قربان کر دی۔ انہیں اس کام پر فخر ہے اور وہ جانتی ہیں کہ جو انہیں حاصل ہوا ہے وہ دنیا کی حقیر متا تو درکنار جنت نعیم سے بھی بڑھ کر ہے۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایرانی قوم کا ایک قابل فخر کارنامہ ان دشمنوں کے مقابلے کو قرار دیا جو خداوند اور قرآن کے ساتھ دشمنی میں مشہور ہیں، اور اپنی اس دشمنی کے سلسلے میں کسی بھی ظلم و ستم سے دریغ نہیں کرتے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے امریکہ، اسرائیل اور صدام حسین کو جرم اور ظلم و ستم نیز انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے اہم مصادیق قرار دیا۔ آپ ایرانی قوم کے ساتھ ان کی دشمنی کو ایران کے مظلوم عوام کے لیے باعث فخر جانتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہماری قوم بلکہ مسلمان اقوام اور دنیا کے تمام مستضعفین کے لیے یہ بات باعث فخر ہے کہ ان کے دشمن کے جو خدائے تعالی،
قرآن کریم اور اسلام عزیز کے دشمن ہیں، ایسے درندے ہیں جو اپنے مضموم مقاصد کے حصول کے لیے کسی بھی ظلم سے دریغ نہیں کرتے ہیں، اور جاہ و منصب نیز پست مقاصد کے حصول کے لیے دوست اور دشمن میں بھی کوئی فرق روا نہیں رکھتے ہیں۔ ان میں امریکہ سر فہرست ہے کہ جو ایک ریاستی دہشت گرد ہے جس نے ساری دنیا میں آگ لگا رکھی ہے، اور اس کے اتحادی صہیونی ہیں جو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ایسے مظالم کا ارتکاب کرتے ہیں جن کو بیان یا تحریر کرتے ہوئے انسان کو شرم محسوس ہوتی ہے، اور عظیم تر اسرائیل کا خیال انہیں ہر ظلم پر اکساتا ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارا دشمن صدام ہے، جسے دوست اور دشمن سبھی ایک مجرم، بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والا جانتے ہیں۔ سامعین، بانی انقلاب اسلامی نے اپنے وصیت نامے کے مقدمے کے آخری حصے میں دنیا بھر کے مظلوم اقوام، خصوصاً ملت ایران کو صراط مستقیم پر چلنے کی وصیت کی ہے، اور ان سے کہا ہے کہ وہ خدا اور ملت کے دشمنوں کی مخاصمت کی بنا پر اپنے صحیح راستے سے الگ نہ ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مظلوم اور شریف اقوام اور عزیز ایرانی قوم کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ اس سیدھے راستے سے، کہ جو نہ تو مشرقی ملحد سے وابستہ ہے اور نہ ہی مغربی ظالم سے، بلکہ جو راستہ خدا نے ان کے نصیب میں کیا ہے اسی پر ثابت قدمی اور فرض شناسی کے ساتھ چلتے رہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی اس نعمت کے شکر سے غافل نہ ہوئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام مینار نور کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔Thank you.